السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شہداء کا جو ذکر خیر چل رہا ہے اسی سلسلے میں آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مکرم احسان احمد خان صاحب شہید ابن مکرم وسیم احمد خان صاحب. شہید مرحوم کے پردادا حضرت منشی دیانت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وسیم احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. نارون ضلع کانگڑا کے رہنے والے تھے. یوسف زئی خاندان سے تعلق تھا. شہید مرحوم کے پردادا کے دو بھائی حضرت شہامت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت منشی امانت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1890 میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی اور 313 صحابہ میں شامل ہوئے. مکرم ظہیر احمد خان صاحب مربی سلسلہ آج کل یہاں لندن میں ہے. شہید مرحوم کے چچا ہیں جبکہ شہید مرحوم کے دوسرے بھائی ندیم احمد خان صاحب جامعہ احمدیہ روا میں زیر تعلیم ہیں. شہید مرحوم 1984 میں پیدا ہوئے. 2 سال سے شیزان انٹرنیشنل ملازمت کر رہے تھے جبکہ جماعت احمدیہ بھما ضلع لاہور میں بطور سیکٹری. یہ پتہ نہیں کون جماعت ہے, بہرحال بطور سیکٹری وقف جدید خدمت کی توفیق مل رہی تھی. بوقت شہادت ان کی عمر 26 سال تھی اور مسجد دار ذکر گڑی شاہو میں جامع شہادت نوش فرمایا. ثانیہ کے روز صبح غسل کے بعد نماز اور تلاوت کی اور نماز پڑھی اور تلاوت کی اور ملازمت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اہلیہ کو بتایا کہ میں یہ جمعہ دار ذکر میں پڑھوں گا اور ساتھ ہی بتایا کہ پچھلا جمعہ میرے سے رہ گیا تھا. بیٹی کو اٹھا کر پیار کیا اور روانہ ہو گئے. تقریباً 1:35 پر مسجد دار ذکر سے اپنی والدہ محترمہ کو فون کر کے بتایا کہ یہاں دہشت گرد آ گئے ہیں. والدہ محترمہ کو تسلی دی. پھر اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا. اس دوران دہشت گردوں نے گرنیڈ فائر کیے جس کے شیل لگنے سے زخمی ہوئے. جب گرنیڈ پھینکے جس کے شیل لگنے سے زخمی ہوئے جب غلط ہوا پھیلی کہ دہشت گرد مارے گئے ہیں تو اور باہر آ جائیں تو باہر نکلنے پر دوبارہ گرنیٹ کے ٹکڑے لگنے سے شہید ہو گئے. ربہ میں تدفین ہوئی ہے. تدفین سے قبل ان کے چچا نے اپنے گھر میں بھی نماز جنازہ پڑھائی جس میں بہت سے غیر جماعت لوگوں نے شرکت کی. شہید مرحوم کی والدہ نے شہادت سے ایک ماہ قبل خواب میں دیکھا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس کی میت کو صحن میں رکھا گیا ہے اور میں بیٹے کے منہ پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا. اس خواب سے گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں اور صدقہ دیتی ہوں. شہادت کے بعد اسی جگہ پر جنازہ لا کر رکھا گیا جہاں خواب میں دیکھا تھا. چند دن پہلے شہادت سے شہید نے خود بھی ایک خواب دیکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ گئے. والدہ کو صرف اتنا بتایا کہ بہت برا خواب ہے, پھر صدقہ بھی دیا. شہید مرحوم بہت ہی ایماندار اور نیک فطرت انسان تھے. دوسروں سے ہمدردی اور محبت سے پیش آتے تھے. والدین کی خدمت میں بڑی توجہ سے خدمت کیا کرتے تھے. ان کے چچا نے بتایا مجھے کہ کام سے گھر آتے تھے, والدین کو سلام کرتے تھے, پھر اپنے گھر جاتے تھے. بیوی بچوں کے پاس ایک بیٹی ہے ان کی 4 ماہ کی, اور روزانہ رات کو اپنے والد کے پاؤں دبا کے سویا کرتے تھے. خدمت والد والدہ کی کافی تھی, انہوں نے حق ادا کیا خدمت کا. 1.5 سال ہوا ان کی شادی کو, 4 ماہ کی وقف نو بچی ہے ان کی ایک. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرم منور احمد قیصر صاحب شہید, ابن مکرم میاں عبد الرحمٰن صاحب. شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق قادیان سے تھا. قادیان پاکستان کے بعد گوجرا منتقل ہوئے, اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے. ان کے خاندان میں سب سے پہلے حضرت عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 تیجے تھے. وہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے, انہوں نے بیعت کی تھی. جو شہید مرحوم کے دادا مکرم میاں دوست محمد صاحب کے کزن تھے. ان کے دادا اور خاندان کے دیگر لوگوں نے خلافت ثانیہ میں بیعت کی. پیشے کے لحاظ سے شہید مرحوم فوٹوگرافر تھے. پچھلے قریباً 20 سال سے جمعے کے روز دار و ذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی دیا کرتے تھے. بوقت شہادت ان کی عمر 57 برس تھی اور مسجد دار و ذکر میں جامع شہادت مشروم آیا. دار و ذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی کے دوران کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو میری لاش سے گزر کر ہی آگے جائے گا. سانحے کے روز قریباً 11 بجے ڈیوٹی پر پہنچے. فرنٹ لائن پر کھڑے تھے کہ 1:40 پر دہشت گردوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی. ایک کو تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا جبکہ دوسرے نے آپ پر فائر کر کے آپ کو شہید کر دیا. اہلیہ محترمہ نے چند دن قبل خواب میں دیکھا کہ ایک تابوت ہے جو عام سائز سے کافی اونچا ہے, جس کے قریب ایک بینچ پڑا ہے. ان کے ایک عزیز بینچ پر پاؤں رکھ کر تابوت کے اندر لیٹ جاتے ہیں. پوچھنے پر کہ یہ کیوں لیٹے ہیں, حالانکہ یہ تو اچھے بھلے ہیں, یہ واقعہ میں رہے بیچ میں رہ گیا پورا بیان کرنے سے. اہلیہ نے بتایا کہ جمعہ پر جانے سے پہلے میں نے ان کو گولڈن رنگ کا سوٹ استری کر کے دیا اور ساتھ ہی کہا کہ آج تو آپ دولوں والا سوٹ پہن رہے ہیں. چنانچہ خوب تیاری کر کے نماز جمعہ کے لیے گئے. بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. احساس ذمہ داری بہت زیادہ تھا. کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا. نمازوں کے پابند تھے. فوٹو اسٹیٹ کا کام بھی کرتے تھے. قریبی کالج سے بچے فوٹو اسٹیٹ کروانے آتے تو بغیر گنے ہی پیسے رکھ لیتے. کہتے تھے کہ کبھی کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے اس لیے میں نہیں گنتا. بعض دفعہ مخالفین آپ کی دکان پر آپ کے سامنے ہی مخالفانہ پوسٹر لگا جاتے تھے. آپ ان سے جھگڑا نہ کرتے اور بعد میں اتار دیتے. اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ اگر زیادتی کرے کوئی زیادتی کرے تو خاموشی سے واپس آ جاؤ. اگر آپ نے جواب دیا تو پھر آپ نے اپنا معاملہ خود ہی ختم کر لیا. اگر اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ ضرور بدلہ لے گا. اگلا ذکر ہے مکرم حسن خورشید اوان صاحب شہید ابن مکرم خورشید اوان صاحب کا. شہید مرحوم کا تعلق دلمیال ضلع چکوال سے تھا. ان کے والد اور دادا پیدائشی احمدی تھے. تاہم کچھ عرصہ قبل ان کی فیملی کے دیگر افراد نے کمزوری دکھاتے ہوئے ارتداد اختیار کر لیا, جبکہ شہید مرحوم بفضل تعالیٰ شہادت کے وقت تک جماعت سے وابستہ رہے. ان کے ایک بھائی اور بھائی مکرم سہیل خورشید اوان صاحب جو جرمنی میں ہیں, انہوں نے بھی جماعت کے ساتھ وابستگی رکھی. شہادت کے وقت ان کی عمر 24 سال تھی, غیر شادی شدہ تھے اور مسجد دار الذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا. سانحے کے روز دار الذکر میں نماز جمعہ ادا کرنے گئے, دہشت گردوں کے آنے پر گھر فون کر کے بتایا کہ مسجد پر حملہ ہو گیا ہے, میں زخمی ہوں, دعا کریں. اسی دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے. ان کی فیملی کے غیر جماعت ممبران ان کے احمدی ہونے کے بارے میں اعتراضات کرتے رہے, جس پر ان کے والدین ان کے دباؤ میں آ گئے اور اطلاع دی کہ اگر احمدی اب آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو علاقے میں فساد پھیل جائے گا. یہاں پر ختم نبوت والے, نام نہاد ختم نبوت والے کہنا چاہیے, کافی ایکٹیو ہیں. ان وجوہات کی بنا پر احمدی اب آپ کو نماز جنازہ ادا نہ کرنے دی گئی. غیر جماعت نے ہی نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کی. تاہم علاقے میں عام لوگ مجموعی طور پر اس امر پر افسوس کا اظہار کرتے رہے. شہید کے والد پہلے تو مخالفت کے باعث قوائف دینے سے انکار کرتے رہے, جس پر سمجھایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے جان دے کر پیغام دیا ہے کہ دنیاوی لوگوں سے خوف نہ کھائیں, خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے. شہید مرحوم کی قربانی کو چھپانا شہید کے ساتھ زیادتی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی قوائف نہیں دیے. اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کی یہ قربانی ان کے گھر والوں کی بھی آنکھیں کھولنے کا باعث بنے. ان کے بارے میں امیر صاحب چکوال نے لکھا ہے مکرم ملک حسن خورشید اوان صاحب کے بارے میں کہ دعوت اللہ کا کوئی موقع بھی ہاتھ جانے نہ دیتے تھے. پچھلے چند سالوں سے آپ کے والد مکرم ملک خورشید احمد صاحب نے جماعت احمدیہ سے علیحدگی اختیار کی تو ملک حسن خورشید صاحب اپنے حقیقی عقیدے یعنی احمدیت سے منسلک رہے اور تا دم آخر اس کے ساتھ رہے. نماز جمعہ گڑی شاہو اور دار الذکر جا کر ادا کرتے تھے. متعدد بار والدین کے اصرار کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے. اگلا ذکر ہے مکرم محترم محمود احمد شاہ صاحب شہید مربی سلسلہ ابن مکرم چودھری غلام احمد صاحب کا. شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق خونن ضلع گجرات سے تھا. شہید مرحوم کے دادا مکرم فضل داد صاحب نے بیعت کی تھی. شہید مرحوم کے والد بہت متعصب تھے. ایک دفعہ ایک کتاب تبلیغ ہدایت فرش پر بکھری پڑی تھی, اس کو اکٹھا کرنے لگے اور سوچا کہ اس کو پڑھنا نہیں, لیکن جب ترتیب لگا رہے تھے تو کچھ حصہ پڑھا, دلچسپی پیدا ہوئی اور ساری کتاب پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے بیعت کرنی ہے. اور 1922 میں 11 سال کی عمر میں بیعت کر لی. شہید مرحوم کے والد صاحب نائب تحصیلدار رہے. آپ نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی تھی. اس قریبت مزیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سندھ میں زمینوں کے مختار عام تھے اور انتہائی نیک اور متقی انسان تھے. شہید مرحوم 31 مئی 1962 کو پیدا ہوئے اور پیدائشی وقف تھے. 1986 میں جامعہ پاس کیا. اس کے علاوہ محلے کی سطح پر متعدد جماعتی عہدوں پر خدمت کا موقع ملا. اس کے علاوہ نائب ایڈیٹر مہانامہ خالد کے طور پر بھی خدمت کرتے رہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں بطور مربی سلسلہ تقرری کے علاوہ تنزانیہ میں بھی 11 سال مربی سلسلہ کے طور پر خدمت کی توفیق پاتے رہے. بیت النور ماڈل ٹاؤن میں قریباً 3 ماہ قبل تقرری ہوئی تھی. وہ وقت شہادت ان کی عمر قریباً 48 سال تھی اور نظام وصیت میں بھی شامل تھے. مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت مشروم آیا. سانے کے روز نیا سوٹ نیا رومال لیا، نیا سوٹ پہنا نیا رومال لیا، اپنی رہائش گاہ میں دو رکعت ادا کیے، کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے مین ہال میں پہنچ گئے. لوگوں نے بتایا کہ حملے کے دوران آپ مسلسل لوگوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور جب حملہ آور مسجد کے اندر آیا تو آپ نے بلند آواز میں نعرہ بھی لگایا اور مسلسل درود شریف کا ورد کرتے رہے. آپ کے سینے میں دو گولیاں لگی تھیں جن کی وجہ سے آپ کو شہادت ہو گئی. اس سانحے میں ان کا بیٹا الگ سب سے محفوظ رہا. شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ شہادت سے ایک روز قبل مورخ 27 مئی کی رات ایم ٹی اے پر عہد نشر ہو رہا تھا، وہ عہد جو خلافت کا خلافت جو ابلی پہ دہرایا تھا میں نے، تو انہوں نے اونچی آواز میں یہ عہد دہرایا اور یہ ارادہ کیا کہ جمعے کے دن خطبے کے بعد پوری جماعت کے ساتھ یہ عہد دہرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اہلیہ نے مزید بتایا کہ اپنے آپ بہت ہی نڈر تھے. جب جماعت کے خلاف آرڈیننس آیا تو اس کے کچھ عرصے بعد اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے کہ قمیض پر کلمہ طیبہ کا بیج لگا ہوا تھا. ان کی ہمشیرہ ڈر رہی تھی اور احتیاط کے لیے ان سے کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے. اسٹیشن پر اترنے کے بعد وہاں موجود پولیس اہلکار سے جا کر مصافحہ کیا اور اپنی ہمشیرہ سے کہا، دیکھو میں تو ان سے سلام کر کے آیا ہوں. آپ کو خدا تعالیٰ پر بہت ہی توکل تھا. شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ تنزانیہ میں بھی خدمت کے دوران ان کی مخالفت ہوئی اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نشان بھی دیکھے. 1999 میں معاند احمدیت شیخ سعیدی نے مربی صاحب پر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے کچھ غیر قانونی بندوں کو اپنے مشن ہاؤس میں پناہ دے رکھی ہے. پولیس مشن ہاؤس آ گئی اور تلاشی کے بعد مربی صاحب کو تھانے لے گئی. تنزانیہ کا ایک قصہ ہے. مربی صاحب نے وہاں پہنچ کر اپنا اور جماعت کا تعارف کروایا تو پولیس والوں نے معذرت کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا. بعد ازاں پولیس سے بہت اچھے تعلقات بن گئے. اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد شیخ سعیدی کو اسی الزام میں حکومت نے اس کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا، اور یہ خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی. تنزانیہ میں ہی ایک دفعہ جماعتی دورے پر جانے لگے تو مجھے ملیریا بخار تھا، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں. ربی صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کام کرنے جا رہا ہوں اور تمہیں بھی اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. شہید کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں تقریر یہ کچھ عرصے بعد سے دھمکیاں میز ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب پہلی کال آئی تو مربی صاحب ایک شادی کے فنکشن میں گئے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو خدام الحمدیہ کے کچھ ممبران نے بحفاظت مربی صاحب کو گھر پہنچا دیا. گھر واپس پہنچنے پر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی عظیم شان جماعت ہے کہ ان خدام سے ہمارا کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہر وقت یہ ہماری حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اگر تو نے میری قربانی لینی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن میری اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھنا. ان حالات میں جب ان کو بہنوں کے فون آتے اور وہ اس خواہش کا اظہار کرتی کہ چھٹی لے کر روا آ جائیں، تو آپ کہتے کہ جب باقی احمدی قربانی دے رہے ہیں تو ہم قربانیاں کیوں نہ دیں اور میدان چھوڑ کر کیوں بھاگیں. ان حالات سے میں بعض دفعہ پریشان ہو کر جب رو پڑتی تو مجھے کہتے کہ شہداء کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اور ان کی خود حفاظت فرماتا ہے. شہید مرحوم کو دعوت اللہ کا بہت شوق تھا. شہادت سے ایک ماہ قبل ایک ڈاکٹر صاحب غیر از جماعت جو چاہتے تھے کہ ان کو مطمئن کیا جائے، ان کے کی کافی مربیان سے بحث ہوئی لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو مربی صاحب نے شاد صاحب نے 2-3 مجلسوں کے دوران کئی کئی گھنٹے ان کو تبلیغ کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور کلام بڑے آبدیدہ ہو کر ان کو سناتے تھے بڑی جذباتی کیفیت میں. ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ آج میرے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہی ڈاکٹر صاحب جن کو بیت تبلیغ کی جا رہی تھی کہتے ہیں کہ میرے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں, میں اب مطمئن ہو گیا ہوں. جو شخص خود آبدیدہ ہو کر مجھے تبلیغ کر رہا ہے اس ان کی جماعت جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی ہر تبلیغ کرنے کا ایک اپنا اپنا ہر ایک انداز ہوتا ہے, اور جو دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں پھر اثر کرتی ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بیعت کر لی. مربی صاحب کے والدین کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار غیرت جماعت ہیں, آخری سانس تک ان کو بھی تبلیغ کرتے رہے. ہر غمی اور خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو خاص طور پر دکھانے کی غرض سے ساتھ آ جاتے تھے ان غیرت جماعت رشتہ داروں کے پاس کہ دیکھو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. ان لوگوں کے گلوں میں بدرسومات اور بدعات کا توق ہے اور ہم خلافت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ایک صاحب نے مجھے خط میں لکھا کہ 2006 میں خاکسار کو اطلاع ملی, پنڈی میں, پنڈی کے ہیں یہ, کہ محمود شاہ صاحب مربی سلسلہ کو بیت الحمد مری میں تعینات کیا گیا ہے. خاکسار کو امیر صاحب ضلع راولپنڈی میں صدر حلقہ بیت الحمد شرقی کے علاوہ بیت الحمد مری روڈ مربی ہاؤس مری روڈ اور گیسٹ ہاؤس مری روڈ کی نگرانی بھی سونپی ہوئی تھی. تو امیر صاحب کی ہدایت آئی کہ مربی صاحب کے قیام و اتمام کا بندوبست کریں. گیسٹ ہاؤس میں تمام کا بھی بندوبست نہیں تھا, کھانا جو بھی پیش کیا جاتا بڑے صبر و رضا کے ساتھ کھا لیتے. مربی صاحب اور گیسٹ ہاؤس مربی ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس مری روڈ 3 منزلہ ہے. پہلے مربی ہاؤس دوسری منزل پر تھا, جماعت نے فیصلہ کیا کہ اسے تیسری منزل پر شفٹ کر دیا جائے اور پہلی 2 منزلیں گیسٹ ہاؤس بنائی جائیں. تیسری منزل پر شدید گرمی ہوتی تھی مگر مربی صاحب کمال صبر و رضا کے ساتھ وہاں مقیم رہے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے. خلیفہ وقت کے خطبات جمعہ بڑے اہتمام سے سنتے تھے اور احباب جماعت کو بھی بار بار سننے کی تلقین کرتے تھے. اگر کبھی کسی جماعت میں ڈش خراب ہو گیا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ڈش درست نہ کروا لیتے تھے. مربی صاحب نہایت ہی نرم دل اور خوش مزاج انسان تھے, ہر ایک کے ساتھ دوستی اور پیار کا تعلق قائم کرتے, خاندانوں کا بہت علم رکھتے تھے, اس طرح احباب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بنا لیتے تھے. خطبات جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور منظوم کلام بھی بکثرت استعمال کرتے. دشمن کے ناکام و نامراد رہنے اور جماعت کی کامیابی پر کامل یقین تھا اور بڑی تحدی سے اس کا ذکر کرتے تھے. خطبات میں اکثر ان کی آواز بھر آ جاتی تھی. 28 مئی سے 2 یا 3 جمعہ پہلے عشرہ تعلیم القرآن کے سلسلے میں ماڈل ٹاؤن میں خطبہ دیا اور حضرت مسیح موعود کا ایک انذار پڑھ کر سنایا جس میں جماعت کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کو باقاعدگی سے نہیں پڑھتے. اس پر جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آواز بھرا گئی. خلافت جماعت اور نظام کے تقدس کے بارے میں ایک ننگی تلوار تھے. اگر خلافت اور جماعت کے بارے میں کوئی معمولی سی بات بھی کر دیتا تو اسی وقت اس کا منہ بند کر دیتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک اس کو غلطی کا احساس نہ ہو جاتا. خاکسار کے حلقے میں یہ لکھتے ہیں, وہی صاحب لکھ رہے ہیں اعظم صدیقی صاحب, کہ خاکسار کے حلقے کی مجلس عاملہ کا اجلاس اکثر رات کو 9 یا 10 بجے شروع ہوتا تھا. رات گئے سخت سردی میں سائیکل پر اجلاس میں شامل ہوتے اور اپنی ہدایت سے نوازتے. صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب ان کی لاہور میں تبدیلی ہوئی تو بڑے خوش تھے کہ ماڈل ٹاؤن میں تبدیلی ہو گئی ہے, اور ساتھ جب میں نے بتایا کہ میری بھی سرکاری ملازم لاہور پوسٹنگ ہو گئی ہے تو مذاق سے مجھے کہنے لگے کہ صدیقی صاحب لاہور تک ساتھ جانا ہے یا آگے بھی ساتھ جانا ہے. ان کے بارے میں مزید ایک مربی صاحب نے لکھا ہے کہ شہید ایک ہنس مکھ اور بڑی سے بڑی مصیبت اور دکھ کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے مسکرانے والے تھے, دلیر اور نڈر تھے, تبلیغ کے شہدائی تھے. خاکسار کی تقرری جب تنزانیہ میں ہوئی تو ان کے ساتھ دارالسلام سے موروگورو جا رہا تھا. راستے میں کچھ مولوی برلبے سڑک نظر آئے. محمود شاد صاحب نے گاڑی روکی اور ان کو تبلیغ کرنے لگے, جبکہ شام کا وقت ہو چلا تھا اور آگے راستہ بھی خطرناک تھا. ایک مجمع اکٹھا ہو گیا اور دعوت اللہ سے تمام لوگ مستفید ہونے ہوئے اور ان مولویوں کو لاجواب کر کے دوڑا دیا. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خاکسار کو کہا کہ ہمیں یہاں مذہبی آزادی ہے, ڈرنا نہیں, کھل کر تبلیغ کریں. پھر ان کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم, یہ معلومات ہیں, شہید مرحوم کئی بہنوں کے اکیلے بھائی تھے, اس لیے والدین اور خاص طور پر بیمار والدہ کی خوب خدمت کی. جب آپ کا تقرر بیرون ملک ہونے والا تھا تو پریشان تھے کہ بیمار والدہ کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا. چنانچہ والدہ کی زندگی میں آپ کو پاکستان میں ہی خدمت کا موقع ملتا رہا. جب خاکسار کا تقرر, یہ بھی مربی صاحب نے لکھ رہے ہیں کہ جب خاکسار کا تقرر 1999 میں بطور امیر و مبلغ انچارج تنزانیہ ہوا تو اس وقت آپ تنزانیہ میں تعینات تھے. بڑے ہی شوق اور لگن سے تبلیغ کیا کرتے تھے. نئی سے نئی جگہوں پر رابطے کر کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کے ذریعے اور مجالس لگا کر آپ تبلیغی کیمپس لگایا کرتے تھے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جماعتیں بھی عطا کیں. آپ ارنگا تنزانیہ میں تعینات تھے کہ آپ کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے مقامی علماء نے عرب ریاستوں کی طرف سے مذہبی امداد دینے والے ایجنٹوں سے ویسی ہی تبلیغی سہولیات کا مطالبہ کرنا شروع کیا جو احمدی مبلغ محمود احمد شاہ صاحب شہید کو حاصل تھیں, تاکہ وہ احمدیہ نفوذ کو روک سکیں. جب ایک ایک کر کے ان کی تمام تبلیغی ضروریات پوری کر دی گئیں اور کوئی نتیجہ نہ نکلا بلکہ احمدیت مزید تیزی سے صوبے میں پھیلتی رہی, تو مقامی علماء سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام تبلیغی سہولیات کے حصول کے بعد بھی آپ کے کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہے, وہ یہ کہ جماعت احمدیہ کے پاس پاکستانی مبلغ ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہمیں بھی ایک پاکستانی مبلغ دے دیا جائے تو اس کی رہنمائی میں ہم بھی کامیاب ہوں گے. یہ بھی بیچاروں کی غلط فہمی تھی, کیونکہ ان کے جو غیر جماعت پاکستانی مبلغ آنے تھے انہوں نے ان کو تبلیغ کے بجائے صرف گالیاں سکھانی تھیں. اگلا ذکر ہے مکرم وسیم احمد صاحب شہید ابن مکرم عبد القدوس صاحب آف پورن نگر کا. شہید مرحوم کا تعلق حضرت میاں نظام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور حضرت بابو قاسم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے. حضرت بابو قاسم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لمبا عرصہ سیالکوٹ کے امیر مقامی اور امیر ضلع رہے ہیں. یہ خاندان اسی محلے سے تعلق رکھتا ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ سے قبل دوران ملازمت قیام پذیر رہے اور دعویٰ کے بعد آ کر قیام فرماتے تھے اسی جگہ پہ. سیالکوٹ میں ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی آف پنجاب لاہور میں اسپیس سائنس میں بی ایس سی نے ان کو سلیکٹ کیا گیا. پھر اسی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں کیا. شہادت سے قبل سافٹ ویئر کی ایک فرم میں بطور مینیجر کام کر رہے تھے. بطور ناظم اطفال مجلس علامہ اقبال ٹاؤن خدمت کی توفیق پا رہے تھے. وہ وقت شہادت ان کی عمر 38 سال تھی اور نظام وصیت میں شامل تھے. مسجد دار الذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا. شہید مرحوم ہمیشہ نماز جمعہ مسجد دار الذکر میں ادا کرتے تھے. ثانیہ کے روز بھی مال روڈ پر واقع اپنے دفتر سے نماز ادا کرنے کے لیے دار الذکر پہنچے. عموماً مین ہال کی پہلی صف میں بیٹھتے تھے. ثانیہ کے روز بھی پہلی صف میں ہی بیٹھے اور دہشت گردوں کے آنے پر امیر صاحب کے حکم پر وہیں بیٹھے رہے. جب باقی دوست ہال کے پچھلے گیٹ سے جان بچانے کے لیے باہر جا رہے تھے تو ان کو بھی کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے باقی دوست چلے جائیں پھر میں جاؤں گا. اسی دوران دہشت گرد کی گولیوں سے شہید ہو گئے. شہید مرحوم کی شہادت پر ان کے دفتر والوں نے ان کی یاد میں اپنے دفتر میں 2 گھنٹے کا پروگرام بھی رکھا. تمام سٹاف تعزیت کے لیے ان کے گھر بھی آیا اور بہت اچھے الفاظ میں شہید کو یاد کیا. ان کی شہادت پر ان کے دفتر کا سٹاف ہسپتال میں بھی ان کی مدد کے لیے موجود تھا اور تدفین کے لیے ربا بھی آئے. ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر کراچی سے تعزیت کے لیے سیالکوٹ بھی آئے اور ربا بھی آئے اور بہت دکھ اور رنج کا اظہار کیا. شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ اپنے والدین اور بزرگوں کے نہایت ہی فرما بردار تھے, ہر کسی سے عزت و احترام سے پیش آتے تھے. والدین کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی, بلکہ اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے. جماعت کی نہایت ہی خدمت کرنے والے ممبر تھے. جماعت لاہور کے چندوں کے حوالے سے سافٹ ویئر بھی تیار کیا. ناظم اطفال کے طور پر خدمت کرتے رہے اور بچوں سے نہایت ہی شفقت اور محبت کا تعلق تھا. شہادت کے بعد ان کا جنازہ ان کے خاندان والے لاہور سے سیالکوٹ لے گئے, جہاں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کے لیے ربا لے آئے. وسیم صاحب کو شہادت کی بہت تمنا تھی. اکثر کہتے تھے کہ اگر کبھی میری زندگی میں ایسا وقت آیا تو میرا سینہ سب سے آگے ہوگا. مکرم عمران ندیم صاحب سیکٹری اشاعت مجلس اطفال الاحمدیہ ضلع لاہور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہایت دھیمی طبیعت تھی, اطاعت کا مادہ بہت زیادہ تھا, بڑے آرام سے اور غور سے بات سنتے اور پھر ہدایت پر عمل کرتے. کسی اجلاس یا پروگرام میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے اپنی گاڑی پر بڑی ذمہ داری سے لاتے اور گھر واپس چھوڑتے, دوسرے کو بچوں کو گھروں سے اکٹھا کرتے تھے. آخری دم تک یہ جماعتی خدمات سر انجام دیتے رہے. صدر صاحب حلقہ علامہ اقبال ٹاؤن ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت ہی مخلص احمدی نوجوان تھے, مجلس خدام الحمدیہ کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے, اطفال کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی بہترین رہنما تھے. وسیم صاحب پانچ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے, نہایت ہی لائق ذہین اور محنتی نوجوان تھے. ان کی والدہ محترمہ نے ان کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. والدین کے کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود والدین کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کرے, چنانچہ اپنی لگن اور علم سے محبت کی بدولت کامیاب ہوئے. ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ان کی خوبیاں تو شاید میں گنوا ہی نہیں سکتی. مجھے انہوں نے خط لکھا تھا, کہتی ہیں ان کی خوبیاں تو شاید میں گنوا ہی نہیں سکتی. حضور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے تو جھوٹ بالکل نہ ہوگا. یہ تو پورے خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ وسیم صاحب جیسا دوسرا نہیں. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ اعزاز وسیم صاحب کی اعلیٰ اور نمایاں خوبیوں کی وجہ سے ہی دیا ہے, اور وسیم نے نہ صرف والدین کا اور میرا بھی بلکہ میرا بھی پورا اور والدین کا اور میرا بلکہ پورے خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا. پھر لکھتی ہیں کہ جماعت سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. دو سال سے ناظم اطفال علامہ اقبال ٹاؤن لاہور تھے, بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. انتہائی دفتری مصروفیات کے باوجود بچوں کے پروگرام کرواتے اور انہیں علمی مقابلہ جات کے لیے تیار کرتے, کمزور بچوں پر توجہ دیتے اور ان کے والدین کو بھی تاکید کرتے کہ بچوں کو آگے لائیں. اکثر ہماری مجلس کے بچے بہت انعامات جیتتے اور پھر وسیم صاحب کو دلی خوشی ہوتی تھی. اپنی گاڑی پر بچوں کو دار و ذکر لے کر جاتے اور واپس گھروں میں پہنچاتے. غرض ہر کام کو محنت اور لگن سے کرتے تھے. دفتری مصروفیات کے باوجود اکثر شام کو دار و ذکر میں میٹنگ کے لیے جاتے اور باجماعت میں نماز ادا کرتے. دفتر میں بھی باقاعدگی سے نماز کے وقت نماز ادا کرتے تھے. میں نے اکثر وسیم صاحب کو نماز ادا کرتے غور کیا کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے حق ادا کرتے تھے. کبھی نماز میں جمائی لیتے یا کوئی ایسی حرکت کرتے نہیں دیکھا جس سے لگے کہ ان کا نماز میں دھیان نہیں ہے. ایسا لگتا تھا جیسے وہ واقعی خدا تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر دعا کر رہے ہیں. پھر لکھتی ہیں مالی قربانی میں بھی وسیم صاحب ہمیشہ پیش رہتے تھے. ہمیشہ اپنی تنخواہ پر پورے 1/10 حصہ ادا کرتے اور اس کے علاوہ جو بھی چندہ جات ہوتے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. کبھی بھی اپنی ذات پر فالتو پیسے خرچ نہیں کرتے تھے. کبھی اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی, نہ صرف والدین سے بلکہ کسی سے بھی کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. انتہائی نرم مزاج تھے. میں نے اپنی پوری شادی کی شدہ زندگی میں ان کے منہ سے کبھی کوئی سخت بات نہیں سنی. وسیم صاحب کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا, اور کبھی میں کسی بات پر ناراض ہوتی تو بڑے پیار سے مناتے اور جب تک میری ناراضگی دور نہیں ہو جاتی وہ منانا نہیں چھوڑتے تھے. شہادت کے بعد جب ان کی میت گھر لائی گئی تو ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور سکون تھا جو ہر وقت ان کے چہرے پر ہوتا تھا. کوئی بھی مہمان ہو ہر ایک سے بہت عمدہ طریقے سے ملتے، کوئی بھی نہ بھولتا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، عزیز رشتہ داروں سے کبھی بھی کوئی ناراضگی نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ آفس کے لوگ بھی کہتے کہ وسیم صاحب نے کبھی اپنے جونیئر سے بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ وسیم صاحب نڈر قسم کے انسان تھے، احمدی ہونے پر فخر تھا، گاڑی میں تشہیر رسالے اکثر پڑے ہوتے تھے، ان کا جونیئر جو کہ احمدی تھا انہیں اکثر کہتا تھا کہ وسیم صاحب کہیں کوئی مولوی فطرت انسان یہ دیکھ کر آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو وسیم صاحب کہتے کہ یار شہادت کا رتبہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ گھر میں بھی اکثر کہتے تھے کہ تبلیغ سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ایسا اعزاز کہاں ملتا ہے۔ ان کے جو جونیئر تھے اسد نے بتایا کہ ہمیشہ وسیم صاحب اور وہ اگلی صف میں بیٹھتے تھے، جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی تو سب لوگ ہال کے ایک طرف اکٹھے ہو گئے اور کسی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ اسد نے وسیم کو آواز دی لیکن وسیم نے کہا کہ پہلے اگلے لوگوں کو نکل جانے دو، پھر میں آتا ہوں۔ اسی دوران وسیم صاحب کو 8 گولیاں پیٹ میں لگیں اور 1 گھنٹے کے اندر شہادت ہو گئی۔ اگلا ذکر ہے مکرم وسیم احمد صاحب شہید ابن مکرم محمد اشرف صاحب چکوال کا۔ شہید مرحوم کے آبا و اجداد کا تعلق رتوچھا ضلع چکوال سے تھا۔ شہید مرحوم نے میٹرک تک تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے ہی حاصل کی، پھر فوج میں بطور لانس نائک ملازمت شروع کر دی۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں ملازمت شروع کی، بعد ازاں 2009 میں مسجد دار الذکر میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت شروع کر دی۔ ان کے خسر مکرم عبدالرزاق صاحب نظارت اولیاء صدر انجمن احمدیہ پاکستان روا کے ڈرائیور تھے۔ شہادت کے وقت وسیم احمد صاحب کی عمر 54 سال تھی اور مسجد دار الذکر میں ڈیوٹی دینے کے دوران جامع شہادت نوش فرمایا۔ سانحے کے روز وسیم احمد صاحب مسجد دار الذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی پر تھے، حملہ آوروں نے دور ہی سے فائرنگ شروع کر دی جس سے سانحے کے آغاز میں ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ شہید مرحوم کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، جو پہلی بیوی کی وفات ہو گئی 1983 میں، پھر انہوں نے عبدالرزاق صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی 1990 میں۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بہت ہی اچھے انسان تھے، معاشرے میں بہت اچھا مقام تھا، ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ہر رشتے کے لحاظ سے بہت اچھے انسان تھے، خاص طور پر یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، چاہے وہ رشتہ دار، غیر رشتہ دار، غیر از جماعت یا احمدی ہوتا۔ جماعتی خدمات کا بہت جوش اور جذبہ تھا، اسی لیے جب بھی لاہور سے چھٹی پر گھر آتے تو بتاتے کہ میں ادھر بہت خوش ہوں، مسجد میں آنے والا ہر احمدی چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر ایک بہت عزت سے ملتا ہے۔ شہید مرحوم کے بچوں نے بتایا کہ ہمارے ابو بہت اچھے انسان تھے، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، ہر ایک خواہش کا احترام کرتے تھے۔ بیٹی نے بتایا کہ خاص طور پر میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت جذبہ اور شوق تھا۔ بیٹی نے بتایا کہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں ربا بھیج دوں گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ماحول اچھا ہے اور وہیں جماعت کی خدمت کرنا، چاہے مجھے تمہارے ساتھ ربا میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والے باپ تھے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ نے مزید بتایا کہ شہادت سے کچھ روز قبل فون کر کے مجھے بتایا کہ میں ڈیوٹی پر کھڑا تھا، صدر صاحب حلقہ مسجد میں تشریف لائے، میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا صدر صاحب میری وردی پرانی ہو گئی ہے، اگر مجھے نئی وردی لے دیں تو ہر ایک آنے والے کو اچھا محسوس ہوگا، لہٰذا صدر صاحب نئی وردی لے دی۔ شہادت والے روز ثانیہ سے قبل فون کر کے بتایا کہ میں نے نئی وردی پہنی ہے، اسی وردی میں شہادت کا رتبہ پایا۔ شہادت کی خبر پہلے ٹی وی کے ذریعے ملی، ان کی اہلیہ لکھ رہی ہیں کہ لاہور میں احمدی مساجد پر حملہ ہو گیا، پھر ہم نے لاہور وسیم صاحب کے اس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ وسیم صاحب کے نمبر سے کسی احمدی بھائی نے فون کر کے خبر دی کہ وسیم صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بہت دکھ اور تکلیف بھی ہوا، لیکن شہادت جیسا بلند مرتبہ پانے پر بہت خوشی تھی اور سر فخر سے بلند تھا کہ مسجد میں نمازیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پائی۔ شہید مرحوم 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اگلا ذکر ہے مکرم نذیر احمد صاحب شہید ابن مکرم استری محمد یاسین صاحب کا۔ شہید مرحوم اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے اور اکیلے احمدی ہونے کی وجہ سے پورے خاندان میں بہت مخالفت تھی۔ شہید مرحوم تجنید اور بجٹ کے لحاظ سے حلقہ کوٹ لکھپت میں شامل تھے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں آتے، اس کے علاوہ باقی نمازیں اپنے حلقے میں واقعہ نماز سینٹر میں ادا کرتے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 72 سال تھی، مسجد ماڈل ٹاؤن بیت النور میں جامع شہادت نوش فرمایا، ان کی نماز جنازہ اور تدفین ان کے غیر جماعت رشتہ داروں نے ہی ادا کی اور کوٹ لکھپت قبرستان میں دفن کیا۔ شہید مرحوم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں پہنچے ہی تھے، اس دوران دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور اسی دوران گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے۔ ان کا جسد خاکی جناح اسپتال میں رکھا گیا، جہاں سے ان کے بھانجے جو غیر جماعت ہیں نعش کو جنازہ اور تدفین کے لیے لے گئے۔ مسجد دار ذکر میں ان کو نماز جنازہ غائب ادا کیا گیا۔ شہید مرحوم چندہ جات کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے اور نمازی بھی تھے، خاندان میں شدید مخالفت کے باوجود شہادت پانے تک مضبوطی سے اہمیت پر قائم رہے۔ آج ان کے بارے میں ایک مزید صدر صاحب نے لکھا ہے کہ مین بازار میں اپنی قیمتی جائیداد تھی ان کی، دکانیں تھیں، دکانوں پر بھتیجوں نے ان کی زندگی میں قبضہ جما لیا تھا۔ ایسے حالات نے ساری عمر سادہ زندگی بسر کی، خاندان کی مخالفت بھی برداشت کی مگر احمدیت سے تعلق نہ توڑا اور نہ کمزور ہونے دیا۔ شہادت تک باقاعدہ بجٹ کے ممبر تھے، گو آمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی مگر ادائیگی کرتے تھے۔ پرانی وضع کے آدمی تھے، سادہ لباس اور باقاعدگی سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے سائیکل پر بیت النور وقت پر پہنچتے تھے اور پہلی صف میں بیٹھتے تھے۔ ہر ایک کو بڑی گرم جوشی سے ملتے تھے اور جب مسجد میں آتے تھے تو بڑا وقت گزارتے تھے کہ جتنا زیادہ دوست وقت احمدیوں کے درمیان میں گزرے اتنا اچھا ہے۔ گھر کے اندر اور باہر انہوں نے باوجود مخالفت کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ عہدیداروں سے عقیدت رکھتے تھے، تبلیغ کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ آپ کی رہائش جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں مخالفین کی سرگرمیاں عروج پر ہیں مگر کسی خوف کے بغیر دعوت اللہ جاری رکھتے تھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محمد حسین صاحب شہید ابن مکرم نظام دین صاحب کا۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق ضلع گرداسپور سے تھا، آپ کی پیدائش بھی وہیں ہوئی، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے۔ مکرم شیخ فضل حق صاحب سابق صدر جماعت سبی کے ذریعے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، ان کے خاندان میں خود اور ان کی ایک بہن احمدی تھے۔ مکرم انعام الحق کوثر صاحب مربی سلسلہ شکاگو امریکہ کے ماموں تھے، کچھ عرصہ ایم ای ایس میں لیبر سپروائزر کے طور پر کام کرتے رہے، کارپینٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا، ملازمت کے بعد کوئٹہ میں فرنیچر کی ایک دکان بھی کی، فرقان فورس میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ بوقت شہادت ان کی عمر 80 سال تھی اور مسجد دار ذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ جمعہ کے روز صدقہ دینا ان کا معمول تھا، گھر سے 11 بجے تیار ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکل پڑتے، سانحے کے روز مسجد دار ذکر کے مین ہال میں موجود تھے۔ ان کی نعش دیکھی گئی تو ان کے دائیں جانب کا سارا حصہ جل چکا تھا، پیٹ پر بھی کافی زخم تھے، غالباً گرنیٹ پھٹنے سے شہادت ہوئی ہے۔ شام کو میو اسپتال سے ان کے غیر جماعت لواحقین ان کی نعش لے گئے اور جنازہ و تدفین بھی انہوں نے ہی کی۔ اہل خانہ کے مطابق شہید مرحوم نماز کے پابند تھے، چندہ جات باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی اپنی ضروریات سے بچا کر غریب اور ضرورت مندوں کی بلا تفریق مذہب و ملت مدد کرتے تھے، جماعت سے بہت مضبوط تعلق تھا۔ اہل خانہ نے مزید بتایا کہ عام طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہلی صفوں میں بیٹھتے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے یہ یاد نہ رہتا تھا کہ آج کون سا دن ہے، چونکہ گھر والے تمام غیر جماعت ہیں تو وہ نہ بتاتے تھے کہ آج جمعہ ہے۔ شہید مرحوم نے ایک فقیر کے آنے کی نشانی رکھی تھی کہ یہ فقیر جمعے کو آتا ہے، کبھی بھول جاتے تو اس فقیر کو دیکھ کر یاد آ جاتا کہ جمعہ ہے، لیکن اچانک ایک دن فقیر نہ آیا لیکن اچانک ایک بیٹی نے یاد دلایا کہ آج جمعہ ہے اور بغیر کھانا کھائے ہی جلدی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکل گئے۔ بڑے بیٹے نے بتایا کہ عموماً رات کو بستر پر نہ ہوتے، جب ان کو ڈھونڈتے تو جائے نماز پر نماز ادا کر رہے ہوتے۔ بچوں کو کہا کرتے تھے کہ مجھے اہل بیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تم کو نہیں ہے، میں نے خواب میں اہل بیت سے ملاقات بھی کی ہے۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ عموماً 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ بس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ کوئٹہ کے بہت ذکر کیا کرتے تھے، کہ جب حضور کا پارک ہاؤس والی کوٹھی میں قیام تھا تو انہوں نے وہاں پر دن رات کام کیا مرمت وغیرہ کا. جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرماتے تھے کس نے کام کروایا ہے, دیواروں سے خلوص ٹپک رہا ہے. اسی قیام کے دوران ایک دن پانی کا پائپ لیک کر رہا تھا, کوئی ٹھیک نہ کر سکا تو حضور نے فرمایا کہ محمد حسین کو بلاؤ, وہ ٹھیک کر دے گا. اور جب انہوں نے ٹھیک کر دیا تو بہت خوش ہوئے, فرمایا دیکھو میں نے کہا تھا نا محمد حسین ٹھیک کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر اور ان کی اولاد کو بھی احمدیت حقیقی اسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات میں جایا جائے تو یہ لمبا سلسلہ چلا جائے گا, اس لیے میں نے مختصر بیان کیے ہیں. لیکن ایک شہید کا ذکر جو پہلے ہو چکا ہے وہ بہت ہی مختصر تھا, ان کی اہلیہ نے بعد میں کچھ کوائف بھیجے ہیں اس لیے ان کا ذکر میں مختصر دوبارہ کر دیتا ہوں. ڈاکٹر عمر احمد صاحب شہید ہیں. اہلیہ نے لکھا کہ میرا اور ان کا ساتھ تو صرف 1.5 سال کا ہے, لیکن اس عرصے میں مجھے نہایت ہی پیار کرنے والے شفیق, کم گو اور سادہ طبیعت انسان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا. دوسری اور تیسری کلاس میں تھے کہ میجر عزیز بھٹی کو خط لکھا کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں. وہ کہاں عزیز بھٹی شہید تھے پاکستان کے فوجی, ان کا کتاب میں ذکر تھا. اور ایک فرضی خط لکھا کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور میں بھی آپ کی طرح شہید ہونا چاہتا ہوں. یہ مختصر خط ان کی والدہ کے پاس محفوظ ہے. شادی کے بعد اکثر شہادت کے موقع موضوع پر بات کرتے رہتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ میں نے بہت ہی غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جنت میں جانے کا واحد شارٹ کٹ شہادت ہے, لیکن میری قسمت میں کہاں. انہوں نے 2 دفعہ آرمی میں کمیشن کی کوشش کی تھی لیکن 2 دفعہ آخری سٹیج پر رہ گئے, جس کا انہیں بہت دکھ تھا. وہ خیال کرتے تھے کہ شہادت کے لیے فوج ہی اچھا ذریعہ ہے. تو یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں ملک کے خلاف ہے. ملک کی خدمت کا جذبہ اس طرح کوٹ کے بھرا ہوا تھا. انہوں اکثر کہتی ہیں کہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا جب بھی جماعت کو کوئی ضرورت ہوئی تو عمر پہلی صف میں ہوگا اور سینے پر گولی کھائے گا. اور یہ جو خط لکھا تھا شہید میجر عزیز بھٹی شہید کو, اس کے نیچے بھی لکھا تھا میجر عمر شہید. گھر پر ہوتے تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے, نماز مغرب پر مسجد جاتے اور عشاء پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ جماعتی کام کرنے کے بعد واپس آتے, یہ ان کا معمول تھا. خدام الحمدیہ میں نہایت مستعد تھے. سال میں 1-2 دفعہ وقف عرضی پر جاتے تھے. خدمت خلق کا بے انتہا شوق تھا. سال میں 2 دفعہ ضرور خون کا عطیہ دیا کرتے تھے. جس دن دار الذکر میں زخمی ہوئے اس دن صبح دفتر جانے کے لیے جلدی میں نکلے, یہ کہتے ہوئے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, چونکہ ان کے آفس سے مسجد دار الذکر قریب پڑتی تھی اس لیے وہ جمعہ وہیں پڑھتے تھے. میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھا. اپنی بیٹی سے جو کہ اب 8 ماہ کی ہو گئی ہے بہت پیار کرتے تھے. دفتر سے آ کر اس کے ساتھ بہت دیر تک کھیلتے تھے. اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی بے احتیاطی برداشت نہیں کرتے تھے. صرف اپنی بیٹی ہی نہیں, اہلیہ لکھتی ہیں کہ صرف اپنی بیٹی ہی نہیں بلکہ تمام بچوں سے بہت شفقت کا سلوک کرتے, اور کہتے تھے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے مجھے پسند ہیں. لکھتی ہیں کہ شہادت سے تقریباً 2 ماہ قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور میں زارو قطار رو رہی ہوں. اس خواب کا ذکر میں نے عمر سے بھی کیا لیکن انہوں نے ہنس کر ٹال دیا. لکھتی ہیں کہ بہت زیادہ صفائی پسند تھے, اسی طرح دل کے بھی بہت صاف تھے, کبھی کسی کو تکلیف نہ دی. سخت گرمی میں بھی دوپہر کو آفس سے آتے, پاکستان میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے ہر ایک جانتا ہے, آفس سے آتے تو ہلکی سی گھنٹی بجاتے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اکثر اوقات تو کافی دیر, آدھ گھنٹہ تک باہر ہی خاموش کھڑے رہتے. تمام آفس کے لوگ بہت تعریف کرتے تھے, گورنمنٹ آف ریسرچ کے ادارے میں تھے یہ, اور کہتے تھے کہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا بچہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. آفس کا تمام سٹاف گھر افسوس کرنے کے لیے آیا. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً خلیفہ وقت کو خط لکھتے, اور کہتی ہیں مجھے بھی کہتے تھے کہ خط ضرور لکھا کرو. میرے والدین اور تمام عزیز رشتہ داروں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے, اپنے دوستوں کی بہت عزت کرتے تھے, ان کے لیے ضرور تھوڑا بہت وقت نکالتے. جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے تحریک ہوتی, چاہے وہ دعاؤں کی ہو, روزہ ہو, تہجد ہو, صدقات ہوں, فوراً اس پر کمر بستہ ہو جاتے. تمام چندہ جات بر وقت ادا کرتے اور ہمیشہ صحیح آمد پر چندہ بنواتے تھے، بجٹ بنواتے تھے. 23 مئی انہوں نے چندہ حصہ آمد کی آخری قسط جو کہ 9500 روپئے تھی ادا کیا، اور گھر آ کر مجھے اور باقی سب گھر والوں کو بڑی خوشی سے بتایا کہ شکر ہے کہ آج چندہ پورا ہو گیا. جب سے سیدنا بلال فنڈ کا اجرا ہوا اس وقت اس فنڈ میں باقاعدگی سے چندہ دیتے تھے. کبھی گھر میں سالگرہ منانے اور تحائف دینے کی بات ہوتی تو سخت ناپسند کرتے اور کہتے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حضور نے منع فرمایا، بلکہ کہتے کہ یہ پیسے جماعت کی کسی مد میں دے دو تو زیادہ اچھا ہے. چند دن ہسپتال میں رہے، پھر اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ اب شہداء کا ذکر تو ختم ہوا. یہ ذکر جو میں نے شہداء کا کیا ہے، اس میں ہمیں ان سب میں بعض اعلیٰ صفات جو ہیں وہ قدرے مشترک کے طور پر نظر آتی ہیں. ان کا نمازوں کا اہتمام، اور نہ صرف خود نمازوں کا اہتمام بلکہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس طرح توجہ. کوئی اپنے کام کی جگہ سے فون کر کے بچوں کو نماز کی یاد دہانی کروا رہا ہے، تو کوئی مسجد اور نماز سینٹر دور ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی نماز باجماعت کا اہتمام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فکر تھی کہ نمازیں ان کی اور ان کے اہل کی اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی خیر اور بھلائی کی ضمانت ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے عبادات سے ہی متعین ہوتے ہیں. ان سب میں ہم نماز جمعہ کا خاص اہتمام دیکھتے ہیں. بعض نوجوان گھر سے تو یہ کہہ کر نکلتے تھے کہ شاید کام کی وجہ سے جمعے پر نہ جا سکیں، لیکن جب جمعے کا وقت آتا تھا تو سب دنیاوی کاموں کو پس پشت ڈال کر جمعے کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. پھر بہت سے ایسے ہیں جو تہجد کا انتظام کرنے والے ہیں، تو بعض اس کوشش میں رہتے تھے کہ نوافل اور تہجد کی ادائیگی ہو. اکثر نوجوان شہداء میں بھی اور نوجوان شہداء میں بھی اور بڑی عمر کے شہداء میں بھی یہ خواہش بڑی شدت سے نظر آتی ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اخلاق حسنہ کس کثرت سے ان میں نظر آتے ہیں. یہ اخلاق حسنہ جو ہیں گھریلو زندگی میں بھی ہیں اور گھر سے باہر کی زندگی میں بھی ہیں. جماعتی کارکنوں اور ساتھیوں کے ساتھ جماعتی خدمات کی بجائے آوری کے وقت بھی ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا تھا، تو اپنے کام اور کاروبار کی جگہوں پر بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے اعلیٰ اخلاق سے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا. مرد کے اعلیٰ اخلاق اس کے اپنے اہل کی اس کے اخلاق کے بارے میں گواہی سے پتہ چلتے ہیں. بعض دفعہ باہر تو مرد اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہوتے. ایک شادی شدہ مرد کی سب سے بڑی گواہ تو اس کی بیوی ہے. اگر بیوی کی گواہی اپنے خاوند کی عبادتوں اور حسن سلوک کے بارے میں خاوند کے حق میں ہو تو یقین یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا تھا. پھر ان شہداء کے حسن اخلاق کی گواہی صرف بیوی نہیں دے رہی، بلکہ معاشرے میں ہر فرد جس کا ان سے تعلق تھا ان کے حسن اخلاق کے گواہ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، بیوی بچوں اور عزیزوں کے حق ادا نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ کے حق بھی ادا نہیں کرتا. اگر وہ بظاہر نمازیں پڑھنے والا ہے بھی تو حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی عبادتیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں. بس یہ شہداء جو شہادت کے مقام کو پہنچے, یقیناً یہ شہادت کا رتبہ ان کے لیے عبادتوں کی قبولیت اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی سند لیے ہوئے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اپنی عبادتوں اور حسن اخلاق پر ہی ان لوگوں نے بس نہیں کی, بلکہ اپنی ذمہ داریوں کی جزئیات کو بھی نبھایا. ایک باپ اپنے گھر کا راعی ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگرانی اس کی ذمہ داری ہے, تو اس فریضے کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دی ان لوگوں نے, اور یہ توجہ ہمیں ہر شہید میں مشترک نظر آتی ہے. اس قرآن حکم کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک, کہ تم مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو, اپنے کاروباروں میں اس قدر مہب نہ ہو جاؤ کہ یہ خیال ہی نہ رہے کہ اولاد کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ لوگ اپنے اس عہد کو بھولے نہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے, اور اس عہد کی پاسداری کی خاطر انہوں نے اپنے کاموں کی جگہ سے فون کر کر کے گھر میں بیوی کو یاد کروایا کہ بچوں کو نماز پڑھوا دو, کہ دین کو مقدم کرنے کی ابتدا تو نمازوں سے ہی ہوتی ہے. ایک بچی نے باپ کی تربیت کا یہ اسلوب بتایا کہ لمبے تفریحی سفر پر ہمارے ابا ہمیں ساتھ لے جاتے تھے اور راستے میں مختلف دعائیں پڑھتے رہتے تھے اور اونچی آواز میں اور بار بار پڑھتے تھے کہ ہمیں بھی یاد ہو جائیں دعائیں, اور ہمیں ان سے یاد ہو گئیں. اور پھر صرف دعائیں یاد ہی نہیں کروائیں بلکہ یہ بھی کہ کس موقع پر کون سی دعا کرنی ہے. تو یہ تھے وہ جانیں قربان کرنے والے, اور جانیں قربان کرنے والوں کے اپنی اولاد کے لیے تربیت کے اسلوب. پھر نوجوان تھے جن کے والدین بفضل تعالیٰ حیات ہیں, ان کے حقوق بھی ہم وقت ان جوان شہیدوں نے ادا کیے. والدین بیمار ہیں تو رات دن ان کی خدمت میں ایک کر دیے. خدا تعالیٰ کے حکم کہ والدین سے حسن سلوک کرو اور ان کی کسی سخت بات پر بھی اف کا کلمہ منہ سے نہ نکالو, اس کا حق ادا کر دیا ان لوگوں نے. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جوان اگر ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں تو بیوی کا حق بھول جاتے ہیں, اگر بیوی کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ ہے تو ماں باپ کا حق بھول جاتے ہیں. لیکن ان مومنوں نے تو مومن ہونے کا اس بارے میں بھی حق ادا کر دیا. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ والدین کے حق کے ساتھ ہمارا اس قدر خیال رکھا کہ کبھی خیال ہی دل میں پیدا نہیں ہونے دیا کہ ہماری حق تلفی تو کجا ہلکی سی جذباتی تکلیف بھی پہنچائی ہو. اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق ادا کرنے کی کوشش میں کہیں بیوی کے حق کی ادائیگی میں کمی نہ کی ہو. بس یہ اعتماد اور یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو حسین معاشرے کی قیام اور اپنی زندگی کو بھی جنت نظیر بنانے کے لیے ان لوگوں نے قائم کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ دائمی جنت کی ضمانت دے دی. 17-18 سال کا نوجوان ہے تو اس کی طبیعت کے بارے میں بھی ماں باپ اور قریبی تعلق رکھنے والے, بلکہ جس کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ نوجوان کر رہے تھے, ان سب کی رائے یہ ہے کہ وہ عجیب منفرد قسم کا اور منفرد مزاج کا بچہ تھا. پھر ان سب میں ایک ایسی قدر مشترک ہے جو نمایاں ہو کر چمک رہی ہے, اور وہ ہے جماعتی غیرت کا بے مثال اظہار, اطاعت نظام کا غیر معمولی نمونہ, جماعت کے لیے وقت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور کرنا, دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے جماعت کے لیے سارے حقوق کی ادائیگی کے باوجود, ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے باوجود وقت نکالنا, اور صرف ہنگامی حالت میں ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی کئی کئی گھنٹے وقت دینا، اور بعض اوقات کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہنا، اور پھر یہ کہ خلافت سے غیر معمولی تعلق، محبت اور اطاعت کا اظہار۔ کیوں یہ اظہار تھا؟ اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کے بعد جو دائمی خلافت کا سلسلہ چلنا ہے، اس نے مومنین کے جذبہ وفا اور اطاعت اور خلافت کے لیے دعاؤں سے ہی دائمی ہونا ہے۔ بس یہ لوگ تھے جنہوں نے عبادات اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے نظام خلافت کو دائمی رکھنے کے لیے آخر دم تک کوشش کی، اور اس میں نہ صرف سرخرو ہوئے بلکہ اس کے اعلیٰ ترین معیار بھی قائم کیے۔ خلافت، یہ لوگ خلافت کے اپنے اپنے دائرے میں دست و بازو بنے رہے، یہ سلطان نصیر تھے خلافت کے لیے، جن کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا رہتا ہے کہ مجھے عطا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان سب کے درجات بلند فرماتا رہے، اپنے پیاروں کے قرب سے ان کو نوازے۔ یہ شہداء تو اپنا مقام پا گئے، مگر ہمیں بھی ان قربانیوں کے ذریعے سے یہ توجہ دلا گئے ہیں کہ اے میرے پیارو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بیٹو، میرے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہم نے تو صحابہ کے نمونے پر چلتے ہوئے اپنے عہد بیعت کو نبھایا ہے، مگر تم سے جاتے وقت یہ آخری خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ان نیکیوں اور وفا کی مثالوں کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ بعض مردوں نے اور عورتوں نے مجھے خط بھی لکھے ہیں کہ آپ آج کل شہداء کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے واقعات سن کر رشک بھی آتا ہے کہ کیسی کیسی نیکیاں کرنے والے اور وفا کے دیپ جلانے والے وہ لوگ تھے، اور پھر شرم بھی آتی ہے کہ ہم ان معیاروں پر نہیں پہنچ رہے۔ ان کے واقعات سن کر افسوس اور غم کی حالت پہلے سے بڑھ جاتی ہے کہ کیسے کیسے ہیرے ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ احساس اور سوچ جو ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن آگے بڑھنے والی قومیں صرف احساس پیدا کرنے کو کافی نہیں سمجھتی، بلکہ ان نیکیوں کو جاری رکھنے کے لیے پیچھے رہنے والا ہر فرد جانے والوں کی خواہشات اور قربانیوں کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ہمارا کام ہے اور فرض ہے کہ ان قربانیوں کا حق اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے ادا کریں، ان کے بیوی بچوں کے لیے کے حق بھی ادا کرنے کر کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، ان کے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے جہاں نظام جماعت اپنے فرض ادا کرے، وہاں ہر فرد جماعت ان کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے اور خود ہی ان کا مداوا کرے۔ انسان کی کوششیں جتنی بھی ہوں اس میں کمی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صحیح تسکین کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تسکین کے سامان پیدا فرمائے اور ان کے بہتر حالات کے سامان پیدا فرمائے۔ بس ان شہداء کے ورثاء کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور احباب جماعت اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر شر سے، دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ دعاؤں کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ بدتر ہی ہو رہے ہیں، تو فرق نہیں پڑا اس سے، مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے اور ان شہیدوں کے شر ان پر الٹائے، اور ہمیں ہر احمدی کو ثبات قدم عطا فرمائے۔ آخر میں ایک میں ابھی نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ پڑھاؤں گا، نماز جنازہ غائب، اس کا اعلان کرتا ہوں. یہ مکرم نذیر شفیق المرادنی صاحب، سابق امیر جماعت سیریا کا نماز جنازہ ہے. 30 جون 2010 کو 67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انہا اللہ و انہا اللہ راجعون. آپ ایف اے کرنے کے بعد 6 سال تک شیخ ہاشم کے ہاں شریعت پڑھتے رہے. آپ کا گھر دمشق کے محلہ شاہور میں تھا، جہاں مکرم منیر الحسنی صاحب امیر شام جو تھے وہ رہتے تھے. آپ بچپن سے ان کو جانتے تھے، اسی زمانے میں آپ کو ان کی خدمت کا شرف بھی حاصل ہوا. اور نذیر صاحب نے 1963 میں جماعت کے بعض عقائد سنے اور بیعت کر لی. آپ دمشق میں اربن ٹرانسپورٹ کے انچارج تھے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1986 میں آپ کو شام کا پہلا صدر مجلس انصار اللہ، اور 1988 میں مکرم منیر الحسنی صاحب کی وفات کے بعد بلاد شام کا امیر مقرر فرمایا. 1999 میں سیریا کے نامناسب حالات کی وجہ سے وہاں عمارت کا ختم کر دی گئی. ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت سیریا سے فرمایا کہ وہ اصحاب رکیم بن جائیں، تو آپ نے کتابیں لکھنی شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی 8 کتابیں چھپ چکی ہیں. وفات سے قبل بھی آپ ایک کتاب تصنیف کر رہے تھے. آپ کو 1996 میں جلسہ سالانہ انگلستان میں شمولیت کی توفیق ملی، اور اس جلسے کے بعد آپ ساری زندگی خلیفہ وقت کی مہمان نوازی اور نوازشوں کا ذکر کرتے رہے. نہایت سادہ مگر مزاحیہ اور شگفتہ طبیعت کے مالک تھے. واقفین کی بہت عزت کرتے تھے. ہمارے وہاں واقفین زندگی بعض تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اور دمشق کے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتے تھے. دمشق آنے والے خلافت احمدیہ سے آپ کو ایک عشق کا تعلق تھا، جو خلافت کا ذکر آنے پر آپ کی آنکھوں اور آواز سے چھلکتا تھا. صابر ایسے تھے کہ بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی دل سے شکر و حمد کے گیت گایا کرتے تھے. باوفا دوست اور ایک مستقل مزاج احمدی تھے. اپنے سسرال سے ایسا اپنائیت اور محبت کا سلوک تھا کہ آپ کی نسبتی بہن آپ کو اپنا والد سمجھتی تھیں. مکرم محمد مسلم دررابی صاحب بیان کرتے ہیں، جو آج کل صدر جماعت ہیں سیریا کے، کہ جب مجھے شام کا نیشنل صدر مقرر کیا گیا تو آپ نے ایسی اطاعت اور عاجزی اور اخلاص کا اظہار کیا کہ میں حیران رہ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.